This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. President Donald Trump has signed a huge federal spending bill, the biggest part of it for the military, and which authorizes a new branch of the armed forces. AP's Jackie Quinn reports on the American Space Force.
President Trump, addressing troops at Joint Base Andrews on his way to Florida for the holiday, signs a $738 billion defense spending package. It includes the formation of a new branch of the military, the first time that's happened in more than 70 years.
You will witness the birth of the Space Force.
He calls space the new war-fighting domain.
Amid grave threats to our national security, American superiority in space is absolutely vital.
The president also promised troops a pay raise and better equipment.
We are supporting you, the heroes who defend our families, secure our nation, and protect our freedom.
Jackie Quinn, Washington.
As Jackie Quinn mentioned, the president is in Florida for the holidays, though his celebrating could be undercut by the uncertainty over his impeachment and the anticipated trial in the U.S. Senate. AP Sagar Magani reports.
While it's expected to be sunny at his Florida resort, plans for the trial remain cloudy here in Washington. Senate leaders Mitch McConnell and Chuck Schumer are at an impasse over procedures and perhaps new witnesses. And House Speaker Nancy Pelosi so far is refusing to send the Senate the actual articles of impeachment.
We'll see whether House Democrats ever want to work up the courage to actually take their accusations to trial.
McConnell hosted the president's defense team for a walkthrough in the Senate chamber, where the president's eventually expected to be acquitted on both charges. Before leaving here, the president mocked one of the accusations against him, tweeting, "Nancy Pelosi is looking for a quid pro quo with the Senate. Why aren't we impeaching her?" Sagar Magani at the White House.
From Washington, this is VOA News. In Australia, strong winds and high temperatures are helping to spread massive bushfires throughout the state of New South Wales. Shane Fitzsimmons is the commissioner of the state's Rural Fire Service.
Catastrophic fire dangers are as bad as it gets. These are the very worst of conditions, and given that we've got a landscape with so much fire active and burning in it, you've got a recipe for very serious concern.
Some major roads heading to the south and west from Sydney are closed, and authorities are asking people to put off holiday travel. The Premier of New South Wales is Gladys Berejiklian.
We are expecting very difficult circumstances, situation today in relation to all of the fire fronts. As you know, it is a catastrophic definition today, which means at very short notice, any of the fire fronts that are active can become very dangerous in a short amount of time.
The deployment of 10,000 personnel is said to be the largest such emergency response ever seen in New South Wales. Pyongyang came down hard today on the U.S. State Department over the issue of human rights in North Korea. VOA's Bill Gallo is in the South Korean capital, Seoul.
North Korea specifically took issue with a recent VOA interview of a senior State Department official who said the U.S. remains deeply concerned about North Korean human rights abuses. In a statement via state media, North Korea's foreign ministry said those comments were like pouring oil over a burning fire. The controversy comes at a particularly tense moment. North Korea has threatened to walk away from nuclear talks and has promised the U.S. an ominous Christmas gift. That gift could be a long-range missile launch or other provocation. The U.S. is also gradually increasing pressure. On Friday, the State Department renewed its designation of North Korea as a violator of religious freedom. U.S. President Donald Trump also signed legislation tightening sanctions on Pyongyang. Bill Gallo, VOA News, Seoul.
In India, there have been three more deaths reported today in violent protests against a hugely controversial law on citizenship. It allows illegal non-Muslim immigrants from neighboring countries an easier path to Indian naturalization. It is the most serious show of dissent against Prime Minister Narendra Modi's Hindu nationalist government since he was elected in 2014. Today he called a meeting with his Council of Ministers. 17 people have been killed in clashes with police since Parliament passed the new legislation. There are developing questions over a suspected data breach at Facebook. Uncovered by a Ukrainian researcher, it involves about 267 million users, most in the United States, and involves the release of such information as names, phone numbers, and unique user IDs. More news at voanews.com online. Gene Randall, VOA News.
We'll be right back. ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। पाकिस्तान में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को आईन से गद्दारी के मुकदमे में सजाए मौत, तफसीली फैसला आ गया और उस पर फौज का तफसीली रद्द अमल भी। हुकूमत ने डी चौक पर फांसी चढ़ाने के पैराग्राफ की बुनियाद पर जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस ले जाने का फैसला कर लिया। इसी फैसले की बुनियाद पे और इसके पस मंजर में हम बात करेंगे, अदालतों के फैसले निज़ाम के ताबे या शख्सियात का तासुर गालिब है। और प्रोग्राम का जो हमारा दूसरा मौजू है उसमें अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनको मुआवजे का सामना। जॉन एंड्रयू और बिल क्लिंटन के बाद अमरीका के तीसरे सदर बन गए जिनको इम्पीचमेंट का सामना है। इन्हीं दोनों मौजूद से मुतालिक खसूसी रिपोर्टें भी शामिल होंगी। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में बात हम करेंगे रावलपिंडी टेस्ट पे, आबिद अली की रिकॉर्ड साज इनिंग के ऊपर और पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के ऊपर। इसके अलावा कुछ खसूसी रिपोर्टें भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानेब। इस हिस्से में तफसील से हम बात करते हैं अदालत के फैसले के ऊपर। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, उनको संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत पर खसूसी अदालत ने जुमेरात को तफसीली फैसला जारी किया था। तफसीली फैसले में अदालत का कहना यह था कि जमा कराए गए दस्तावेजात से वाज़ेह है कि मुलजिम ने जुर्म का इरतकाब किया, तमाम इल्जामात किसी शक व शुबे के बगैर साबित हो जाते हैं, लिहाजा मुलजिम को हर इल्ज़ाम पर अलहदा अलहदा सजाए मौत दी जाए। अदालत का कहना है कि हाई ट्रीजन एक्ट 1973 के तहत परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई जाए। फैसले में बेंच के सरबराह जस्टिस वकार अहमद सेठ ने तहरीर किया कि परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए और परवेज मुशर्रफ अगर मुर्दा हालत में मिले तो लाश डी चौक पर लाई जाए और ये लाश 3 दिन तक डी चौक पर लटकाई जाए। उनके इस फैसले में शामिल इस पैराग्राफ पे खासतौर पर अवाम की तरफ से भी सोशल मीडिया पर रद्दमल सामने आ रहा है और पाकिस्तान की फौज के तर्जमान ISPR के डायरेक्टर जनरल उनकी तरफ से भी, जनरल आसिफ गफूर की तरफ से भी एक तफसीली रद्दमल सामने आया है और उनका कहना यह है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत के तफसीली फैसले से वो खदशात दुरुस्त साबित होते हैं जिनका इजहार पहले किया गया था। उनके बकौल फैसले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज हर किस्म के इकदार से बालातर हैं। जनरल आसिफ गफूर ने यह कहा कि वो मुल्क और इदारे की इज्जत और वकार का दिफा करना जानते हैं और उसका भरपूर दिफा करेंगे। DGISPR ने यह भी कहा कि तफसीली फैसले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और हर किस्म की इकदार से बालातर हैं। दूसरी जानिब सामिन यह डेवलपमेंट हुई कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी मुलाकात हुई जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी एक रद्द अमल सामने आया है। वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम, वज़ीर इत्तला'आत या मुशीर इत्तला'आत वज़ीर आज़म की डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और शहजाद अकबर साहब जो कि मुशीर हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने ये कहा, खासतौर पर इसी पैराग्राफ का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया कि डी चौक में अगर मुर्दा हालत में मिले तो उनको फांसी दी जाए। इस पे उनका ये कहना था कि ये जुमला या ये पैराग्राफ साबित करता है कि उनके लफ्ज़ों में कि जज साहब जो हैं उनका ज़हनी जो बैलेंस है वो दुरुस्त नहीं है और इसी बुनियाद के ऊपर वो इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेके जाएंगे। हमने कानून के माहिरीन से बात की है, हमने फौजी साबिक फौजी अफसरान से बात की है और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से इस मामले में बात की है। सबसे पहले जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस फैसले पर उनका रद्दमल और उनकी राय। जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने के लिए वक्त निकाला। जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर, उनके खिलाफ अदालत का फैसला और फिर जुमेरात को तफसीली फैसला और उसके ऊपर फौज का भी एक तफसीली रद्द अमल सामने आया है और फिर हुकूमत की तरफ से भी एक बयान आ गया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई लॉ मिनिस्टर की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, और ये कहा गया कि जज साहब जिन्होंने ये फैसला लिखा है उनके इस पैराग्राफ से ये वाजे होता है उनके बकौल कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है या कैपेबल नहीं है और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाया जाएगा, क्या हो रहा है आपके ख्याल में?
हाँ, बस मैं समझता हूँ कि नातजरबेकारी भी है और नी जर्क रिएक्शन भी हैं, इस तरीके से होना नहीं चाहिए,
रिएक्शन से भी अवॉइड करना चाहिए। अगर हम फैसले के ऊपर आ जाएं और अगर हम इस लम्हे के लिए फौज के रद्दमल को अगर साइड पे भी रखें तो जो फैसले में ये चीज़ शामिल की गई कि अगर इंतकाल हो जाता है जिस शख्स को, यानी जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई है तो फिर उस सूरत में डी चौक में लाया जाए, सो वो हुकूमत ये समझती है कि ये जो पैराग्राफ है ये या तो ज़ाती किसी انا کو ظاہر کرتا ہے یا ذاتی جو رنجش ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور جو مینٹلی اسٹیبلٹی نہ ہونے کا اس کی جانب اندیا ہے اور اس وجہ سے جوڈیشل کونسل میں جایا جائے. سو یہ جواز بنتا ہے جوڈیشل کونسل میں جانے کا؟
وہ پیراگراف ایکچولی ہونا نہیں چاہیے تھا. اور میں تو صاحب صحیح بات یہ ہے کہ ڈیتھ پینلٹی کے میں حق میں ہی نہیں ہوں.
اب ایک بالکل جنریک کوسچن ہے, پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں کوئی ایسی مثال ہے جس میں فیصلے میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر کنوکٹیڈ شخص زندہ نہیں ہے یا زندگی کی بازی ہار جاتا ہے تو ایون اس کی ڈیڈ باڈی کو ایگزیکیوٹ کیا جائے؟
جی ایک پریسیڈنٹ ہم کو انگلش لا میں ملتا ہے, اولیور کرامول جو ایک تاریخی شخصیت ہیں اور وہ واحد ڈکٹیٹر ہیں کہ جنہوں نے بریٹین کی انان حکومت غیر قانونی طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لی. تو جب وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد جب نارملسی ریٹرن ہوئی تو ان کی ٹرائل نہ صرف یہ کہ ان ایبسینشیا ہوئی بلکہ ان کے انتقال کے بعد ہوئی اور ان کو ڈیتھ سینٹنس دیا گیا, لیکن کیونکہ وہ پہلے ہی ڈیڈ تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے کافن کو نکال کر کے اور ان کی باڈی کو ہینگ کیا جائے. تو یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ انگلش لا میں موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو پریسیڈنٹ ہیں اسپیشل کورٹ کے ان کے ذہن میں یہ چیز ہو اور یہ بھی ان کے ذہن میں ہو کہ پرویز مشرف ملک میں نہیں ہیں اور ان کا یہاں واپس آنا جس طریقے سے اب تک پاکستان کی حکومت کسی کو بھی واپس نہیں لا سکی, ہو سکتا ہے ان کو بھی واپس نہ لا سکیں اور ہو سکتا ہے کہ اسی صورتحال میں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں. تو یہ غالباً ان کے ذہن میں رہا ہوگا جو پراپرلی آرٹیکولیٹ انہوں نے نہیں کیا اور پیراگراف 66 میں کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. میں ذاتی طور کے اوپر ڈیتھ پینلٹی کے حق میں نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ لائف ٹرم بہت ہوتی ہے, لیکن جہاں پر ڈیتھ پینلٹی دی جائے وہاں پر اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں.
جنرلی عدالت کا فیصلہ جنرل پرویز مشرف کیس میں پاکستان کی فوج کا رد عمل اور پاکستان کی حکومت کا رد عمل جو سپریم جوڈیشل کونسل جانا چاہتی ہے یہ اسٹیبلش کرتے ہوئے کہ شاید اس فیصلے کے اس پیراگراف جس کے اوپر آپ نے پہلے بات کی ہے اس کے پس منظر میں جج صاحب جو ہے وہ ان کا ذہنی توازن جو ہے اس کے اوپر ان کو تشکیک ہے. سو یہ سارا رد عمل, یہ رد عمل اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین, کیا رائے بنتی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر دانش مندانہ باتیں ہیں. ایک ہی پیراگراف ہے جس میں یہ باتیں ہیں اور وہ بھی 4-5 لائن کا پیراگراف ہے اور وہ دوسرے جج جو جنہوں نے ان کے ساتھ کانکر کیا ہے انہوں نے اس پولسن سے ایگری نہیں کیا ہے. تو کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے جبکہ حکومت کسی جج کے خلاف اس کے ججمنٹس کے سلسلے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل گئی ہو. کوئی ایک آدھ پریسیڈنٹ ایسا غالباً مل جائے گا جہاں پر کہ انڈیویجول کوئی گیا ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ فیصلے کے خلاف آئے ہیں تو فیصلے کے خلاف تو اپیل ہوا کرتی ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو اس کا فورم نہیں ہے.
صحیح.
تو یہ یقیناً ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اور پھر اس کے بارے میں پریس کانفرنس کرنا اور یہ کہنا کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے جبکہ غالباً کیبنٹ میٹنگ ہوئی نہیں ہے اور کیبنٹ میٹنگ کے بغیر حکومت پاکستان کا فیصلہ آئین کے مطابق تو حکومت پاکستان کا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ کسی منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا بھی ہے تو وہ تو آرٹیکل 209 میں پریزیڈنٹ کی ڈسکریشنری پاور ہے, اس میں کوئی ایڈوائس کا مسئلہ نہیں ہے پرائم منسٹر کے. تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جلد بازی اور غیر دانش مندانہ باتیں سوا سال ڈیڑھ سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جی سامعین، پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن. جسٹس وجیہ الدین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب سابق فوجی آفیسر کرنل محمد علی احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وابستہ ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ساتھ. کرنل محمد علی احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ کا اس وقت تعلق اکیڈیمیا سے ہے اور آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ یں. پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف مقدمے کو اگر آپ سامنے رکھیں، اس کے اوپر پہلے فیصلہ آیا، پھر ایک رد عمل آیا، پھر ایک تفصیلی فیصلہ آیا، پھر آج ایک تفصیلی رد عمل آیا. سو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رد عمل ہے اس میں بھی شدت بہت زیادہ ہے. ادارے کو اپنے کسی ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف اس طاقت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے جہاں پہ یہ تاثر ملے کہ کوئی ٹکراؤ کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟
جی اسد، ادارہ جو ہے وہ میرے خیال میں ٹکراؤ کی صورتحال تو نہیں پیدا کر. اگر آپ پریس کانفرنس جو انہوں نے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا، آئی تھنک بڑی بیلنسڈ ایک پریس کانفرنس ہے جو بالکل اس چیز کو تقویت دیتی ہے کہ کوئی ادارے کا کسی قسم کا ٹکراؤ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اور ایک گورنمنٹ کا اہم ادارہ ہوتے ہوئے آئی تھنک گورنمنٹ کے اوپر بہت انحصار ہوگا ادارے کا کہ گورنمنٹ اس کے پوائنٹ آف ویو کو ضرور ساتھ لے کے چلے. اور یہ جو ڈیسیزن ہے، ظاہر ہے پہلے ایک شارٹ آرڈر آیا ہے جس جو کہ رائٹنگ میں نہیں تھا، اب ڈیٹیلڈ آرڈر کا جو کنٹینٹ ہے جو پیرا 66 ہے، آبویسلی اٹ بیکم دا ٹاک آف دا ٹاؤن، کچھ صحیح نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے. مطلب اس وقت ملک کو ضرورت ہے کوہیسونیس کی، کلیکٹیوزم کی، یونٹی کی، کیونکہ اتنے زیادہ تھریٹس ہیں، اتنے زیادہ چیلنجز ہیں، ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی. ان تمام کو دیکھتے ہوئے جو باشعور لوگ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں، جو بڑے ہیلم آف افیئرس پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اتھارٹیٹیو پوزیشنز پہ ہیں، ان لوگوں کا باخبر نہ رہنا اور اس چیز کا خیال نہ کرنا کہ بجائے یونٹی پیدا کرنے کے ڈویژنس پیدا کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں بہت ہی غیر مناسب بات ہے. لیکن ایک اچھی چیز بھی اس سے نکل رہی ہے باہر، اور یہ چیز نکل رہی ہے کہ اگر یہ کسی نے کسی دشمن کے پیدا کیے ہوئے ہائبرڈ وارفیئر کے کا حصہ ہے تو اس کی ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ میرے خیال میں عوام کو جنرلی، کیونکہ فوج جو ہے وہ اکیلے سے خود کچھ نہیں ہے، عوام کے ساتھ ہی فوج ہے اور فوج کی وجہ سے ہی سیکیورٹی ہے اور سب کچھ گارنٹیڈ ہے، تو میرے خیال میں اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ عوام کو کافی سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی کہ اگر اتنی تیزی سے کچھ اوپر نیچے 4-5 ڈیسیجنز ہوئے ہیں ویری شارٹ ٹائم فریم اور فوج سے ریلیٹڈ ہوئے ہیں، اور تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کچھ وجہ ہے جو اتنا ان کو تیزی سے ڈیسیجنز کو لیا گیا ہے. کیونکہ ان کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں بہت شور ڈیسیجنز سے جو نہیں لیے گئے یا جو جن کے اوپر ڈیسیجنز ویسے نہیں آئے جیسے عوام چاہ رہی.
مجھے کہنا سب معافی کے ساتھ، ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے. اگر فوج کے ایک سابق آفیسر کے خلاف کانسٹیٹیوشن توڑنے یا اس کی بادشکوں کی خلاف ورزی، مکمل خلاف ورزی کے اوپر جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق سزا دی جائے تو سابق اس کے ادارے کے جو ادارہ ہے وہ کیسے اس کو بیک اپ کر سکتا ہے؟ ایک بات، حالانکہ اس ادارے کے اندر سرونگ آفیسرز کو پچھلے کچھ ہفتے پہلے پنش کیا گیا.
میں سمجھتا ہوں بالکل، اگر آئین کے خلاف ورزی کی ہے، ایک فرد نے کی ہے، آئین کے خلاف ورزی کے لیے آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں، آپ اس کو کورٹ اس پہ ڈیسیجن بھی دے سکتا ہے، ایک رائے بھی قائم کی جا سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ اگر اس ساری چیز کو دیکھیں ان اے براڈر کانٹیکسٹ، اس کے اندر آئین کی خلاف ورزی سے پڑھ کے نا غداری کی بات ہے. وہ غداری کا لفظ جو ہے نا، دیٹ از سم تھنگ جو کہ بہت اریٹیٹ کرتا ہے سب کو. مطلب غداری کا لفظ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے پوری اپنی زندگی جو ہے فوج میں سرو کیا ہے، اس نے ایک آئین کو ایک طریقے سے اس کو اس نے ہیلڈ ان ابیئنس کیا جب اس نے ایمرجنسی لگائی، اس کو ہیلڈ ان ابیئنس کرنے پہ اس کے خلاف کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو غدار کہہ دیا جائے اس بات پہ، یہ کچھ ایسی چیز ہے جو غیر مناسب ہے. اور میرا دوسرا اس پہ ایک خیال بھی ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے کنیکٹ نہیں کر سکتے، کہ اگر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو وہ کچھ بالکل ڈفرینٹ ایک کانٹیکسٹ تھا اس کو، اور ایک ڈفرینٹ چیز تھی، اور یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ایک کیس ہے اور ڈفرینٹ ٹائمس ہیں، سرکمسٹانسز بھی ڈفرینٹ ہیں.
بہت شکریہ کرنل محمد علی احسان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ.
یہ اٹس آلویز ا گریٹ پلیجر. تھینک یو.
ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے قمر محمد دلشاد, چیئرمین ہیں نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے. ان سے ہم جانیں گے کہ اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کیا امپریشن بن رہا ہے اداروں کے درمیان لائزان کوآرڈینیشن یا کنفرنٹیشن کے اعتبار سے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور بات ہم کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف, ان سے متعلق عدالت کا فیصلہ سزائے موت اور آج تفصیلی فیصلہ جمعرات کو, اور اس پہ پھر فوج کا مزید تفصیلی رد عمل. اور پاکستان کی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جج صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو اگر انتقال ہو جائے سزا سے پہلے تو پھر ان کو ڈی چوک میں پھانسی دی جائے. سو اس پیراگراف کی بنیاد پہ حکومت نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا مقدمہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. اب ذرا انڈیپینڈنٹ انالیس لیتے ہیں. قمر محمد دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کتنی ہے اور ان کے درمیان تصادم کا خطرہ کتنا ہے. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
عدالت نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کے دو تین پہلو سامنے آ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ نے جو اس خصوصی عدالت کو ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے جو پیرا 66 میں جہاں کیونکہ ڈیڈ باڈی کو کشید کرائیں اور ڈی چوک پر جو ہے وہ باقاعدہ اس کو لٹکا دیا جائے, تو یہ تو ایک انتہائی انسانیت کے بھی خلاف, ہم رائٹس کے بھی خلاف, انٹرنیشنل طور پر بھی دیکھا جائے تو وہ فیصلہ جو تھا اس سے سارا فیصلہ بنا صحیح معنوں میں ایک کنٹروورشل بن گیا. اب ہماری عدالت کے اندر جب یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے تو ایون اپوزیشن کے جو انتہائی کٹر مخالف ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے, وہ بھی اس کے بارے میں انہوں نے خوش عین قرار نہیں دیا. باقی وہ روٹین میں چلتے کہ ٹھیک ہے جی, انہوں نے آرٹیکل 6 کے تحت میں نے مقدمے کی ہیئرنگ سنی اور انہوں نے 3 نومبر 2007 کو جو ایمرجنسی پلس لگائی وہ غیر آئینی غیر قانونی تھی اور آئین شکنی ہوئی ہے, اس پر جو کچھ چاہے سزائے موت دینا بنتا تھا کہ وہ سزائے موت سے کم تو اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے, سزائے موت ہی ہے اس میں. اسے تمام ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کو ناپسندگی سے دیکھا. اب یہ جب معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گا تو وہ یہاں وہ غور کریں گے, یہاں اس کا ذاتی تعصب آ گیا تو ظاہر ہے کہ پیرا 66 جو ہے اس سے فائدہ پہنچے گا جنرل پرویز مشرف کو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جسٹس شاہد اکرم صاحب نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے سزائے موت پر ایگری کیا ہے, لیکن اس سزا کے بارے میں انہوں نے بھی اختلافی نوٹ لکھا.
صحیح.
اسی طرح جو جسٹس نظر اکبر صاحب نے بالکل ان کو بری کر دیا. اب یہ مسئلہ ہو گیا ایک جج کا فیصلہ, ایک دو جج جو ہیں کہ بڑا ٹیکنیکل طور پر سپریم کورٹ جو ہے اس ٹیکنیکل پوائنٹ پر جنرل پرویز مشرف کو فائدہ دے سکتی ہے کیونکہ جج باعث ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دو ججوں نے بھی اس پیرا 66 کو ایگری نہیں کیا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل طور پر جو ہے یہ جنرل پرویز مشرف کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے. ساتھ ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری آرمی نے بڑا تحمل مزاجی کے ساتھ کل جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا وہ اپنی آرمی کو انہوں نے اس کے مورل کو ان کو بلند کیا, اس کو پہنچایا کہ نہیں ہم پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے. تو یہ ایک معاملہ اس طرح سے ہو گیا, کیس بھی کنٹروورشل ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہ کہ صدر پاکستان جو بھیج بھی دیں گے وہ فار بھیجنا پڑے گا ان کو جو نیکسٹ جو چیف آگے ہیں چیف جسٹس گلزار صاحب کو, تو یہاں بھی مہینے لگ جائیں گے, کچھ جلدی نہیں ہوگا, 2 مہینے 6 مہینے 1 سال وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے بحث کرتا رہے گا چلتا رہے گا. تو یہ قسم کا لوگوں کو مطمئن کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا انہوں نے, آرمی چیف نے بھی یا چیف آف دی آرمی نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے, ہم اس کے خلاف ایک کیس ریفرنس داخل کر دیتے ہیں تو اس میں اس کا جلدی تو رزلٹ سامنے نہیں آنا. لیکن بہرحال عوام کے اندر جو ہے پرویز مشرف صاحب کے بڑا ہمدردی کا عنصر شامل ہے اور یہ ایک فیصلہ ایسا آ گیا کہ جس سے کہ ہماری عدلیہ بھی, اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہوئی ہے یہ سارا جو اس میں جسٹس آصف سعید خوسا صاحب جو بڑے اپ رائٹ قسم کے جج رہے, چیف جسٹس بھی کا کام بھی بڑا شاندار کیا اپنے چند مہینوں میں, لیکن جو آخری دنوں میں جو پرویز مشرف کے بارے میں جو انہوں نے ریمارکس دیے تو وہ یہ نظر آیا کہ یہ جو جسٹس وقار سعید نے جو آخری جو پیرا دیا 66 میں, وہ انہوں نے جو برٹش ایک پرائم منسٹر جن کو بعد میں سزائے موت, مرنے کے بعد بھی ان کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے سزائے موت دی تھی, پھانسی دی تھی, وہ انہوں نے بقاعدہ ذکر کیا. وہ ذکر جو کرنا تھا وہ جسٹس آصف سعید خوسا جو ہے اس کے اوپر ان کی شخصیت پر منفی اثر پڑ گیا کہ یہ ان کے اثر کے تحت لکھا گیا. اب جسٹس آصف سعید خوسا کے بھی تمام فیصلے جو ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے. یہ ہمارے ملک کے اندر ہے لیکن حالات اتنے زیادہ گمبھیر نہیں ہے جیسے کہ ہمارے میڈیا نے کہا ہے کہ ہو رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا قمر محمد الشاد صاحب, چیئرمین نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور اب اس ڈیولپمنٹ کے پس منظر میں کچھ رپورٹیں.
پاکستان میں عدالت کے حالیہ فیصلے کیا کسی ادارہ جاتی طریقہ کار کتابیں ہیں یا چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کے ذاتی اوصاف اور اہلیت کے عکاس ہیں؟ ہمارے ساتھی اسد حسن نے ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے, ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا, ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا, ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے.
یہ ہیں پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خوسا, جنہوں نے چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان پر رد عمل دیا تھا کہ عدالت طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف قانون کا تاثر ختم کرے. کیا عدلیہ کے حالیہ اقدامات جن میں موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا از خود نوٹس, سابق وزیر اعظم کو سزا اور پھر علاج کی غرض سے ضمانت پر ملک سے باہر بھجوانے کی اجازت, اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں ایک سابق فوجی صدر کو آئین توڑنے کے الزام میں سزائے موت سنانے جیسے فیصلے شامل ہیں, ثابت کرتے ہیں کہ ادارہ مکمل آزادی اور کسی تفریق کے بغیر کام کرتا ہے. اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
یہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے, 2007 کی محمد کے بعد وقتاً فوقتاً ہمارے عدالتوں نے بعض لینڈ مارک ججمنٹ بھی دیے ہیں اور بعض میں کسی حد تک کمزوری بھی سب میں آئی ہے. اچھا, اب اس سے پہلے چودھری اختیار سے لے کر ساکر مثال کے دور تک آرٹیکل 184(3) کا استعمال زیادہ رہا, لیکن جیسے آصف سعید خوسا کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 184(3) کا زیادہ استعمال نہیں کیا. اب جس طرح کل جنرل پرویز مشرف کا ججمنٹ آیا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ججمنٹ ہے جو پاکستان کی تاریخ کا لینڈ مارک ججمنٹ کھلاتا ہے, اس لیے کہ پہلی دفعہ کسی ڈکٹیٹر کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزا موت سنائی گئی ہے. یہ آگے کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس کا, یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے.
سینئر وکلا ایڈوکیٹ اکرم شیخ اور سید ظفر علی شاہ کہتے ہیں کہ عدالت نے خود پر کینگرو کورٹس, پی سی او عدالتیں اور واٹس ایپ کورٹس جیسے لیبل کی نفی کر دی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں نے یہ کوشش, یہ بالکل آپ نے جو کچھ کہا, پاکستان کی عدالتوں سے انہوں نے 2009 سے پہلے ماشاء اللہ کی توثیق کی اور انہوں نے پوری قوم سے اپنے جو 2009 کا فیصلہ تھا سندھ ہائی کورٹ بار اور ندیم احمد کے کیس میں, اس میں انہوں نے پوری قوم سے معافی مانگی اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آئندہ وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر اس کو دیکھیں, اس کے باوجود ہماری عدالتیں, میں اس پہ کوئی آر نہیں سمجھتا, دباؤ کے باوجود ہمارے جج صاحبان کی اکثریت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ پرو ڈیموکریسی اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ,
جوڈیشل ہسٹری اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا ایک بالکل یونیک کیس ہے.
تجزیہ کار راؤ خالد کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ کے فیصلے کسی نظام سے زیادہ شخصیت کے اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں.
میرا خیال ہے حالات کے مطابق چیزیں چینج ہوتی ہیں, عدلیہ چینج نہیں ہوئی, چیف جسٹس جو ہے اپنے حساب سے چلتے ہیں, اپنی اپروچ ان کی ہوتی ہے, انڈیویجول ججز انڈیپینڈنٹ بھی ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی اپروچ ہوتی ہے. اگر آصف خوسا صاحب اس طرح سے کر رہے تھے تو ہم لاہور ہائی کورٹ کی مثالیں دیکھتے ہیں, پھر ہم سندھ ہائی کورٹ کی مثالیں دیکھتے ہیں, پھر ہم پشاور میں دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی اپروچز نظر آتی ہے مختلف جگہ کے اوپر, آئین اور قانون کے حوالے سے, اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے, ریلیف دینے کے حوالے سے کمزور کو اور طاقتور کو, तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की हद तक तो ये नहीं होना चाहिए, पूरी या तो जुडिशरी इसी तरह एक्ट कर रही हो, फिर हम जरूर कहेंगे कि 2009 के बाद अजलिया तब्दील हो गई।
यासीन आजाद भी इस बात की तायद करते हैं और इदारे के फंक्शंस के तरीका कार का निजाम वजह करने की अहमियत पर जोर देते हैं।
फैसले देने के बजाय जिसमें ये फैसला पाया जाता हो कि ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत है, बेहतर यह है कि अनुमल सचिव को इन मामला के बैठ के फुल कोर्ट ये डिसाइड कर ले कि हमें क्या करना, ताकि जो अप्रीएम्प्शन का जिक्र आप कर रहे हैं वो कम अज कम खत्म हो जाए। इसका अभी तक मैं किसी हद तक कह सकता हूँ कि मामला अभी तक फाइनल नहीं है।
ये थी माहरीन की राय। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे अमरीकी सियासत के ऊपर। यहां पे भी सियासी मैदान में बहुत हलचल है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐवान नुमाइंदगान की जानब से मुआवजे की कार्रवाई का सामना है, क्योंकि ऐवान नुमाइंदगान ने बुध की रात दो इल्जामात पर करारदादें मंजूर कर ली थी और इस तरह मुआवजे की कार्रवाई का बाजाबता सामना करने वाले वो अमरीका के तीसरे सदर बन गए हैं। 243 साल की जो तारीख है अमरीका की, उसमें वो तीसरे प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले बिल क्लिंटन और एंड्रयू जॉनसन ऐसे दूर गुजरे हैं जिनका हाउस ने मुआवजा किया। सैनेट सदर बिल क्लिंटन जो हैं 1998 में झूठी गवाही देने और इंसाफ की राह में रुकावट बनने पर मुआवजे का सामना कर चुके हैं, जबकि सदर जॉनसन 1868 में उनका मुआवजा किया गया, लेकिन दोनों सूरतों में सदूर को उनके अहदे से नहीं हटाया जा सका। सो सदर ट्रंप बहरहाल तीसरे सदर हैं जिनको मुआवजे का सामना करना पड़ रहा है। दोनों बड़ी सियासी जमातें यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उनसे वाबस्ता पाकिस्तानी लीडिंग पाकिस्तानी अमेरिकन से बात करते हैं। तो सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी का नुक्ता नज़र जानने के लिए हमारे साथ हैं साजिद तरड़ साहब, सीनियर रिपब्लिकन रहनुमा हैं, मुस्लिम कम्यूनिटी में बिलखसूस बहुत मुतहरक हैं रिपब्लिकन पार्टी के लिए और मुस्लिम फॉर ट्रंप कैंपेन को उन्होंने हेड किया, इस वक्त हमारे साथ हैं।
आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया, थैंक यू सो मच।
अमरीका की तारीख के तीसरे प्रेसिडेंट बहरहाल सदर डोनाल्ड ट्रंप हो गए जिनको इम्पीच किया गया। अब इसकी हतमी नतायज क्या निकलते हैं वो तो मालूम नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट हो गई है, क्या देख रहे हैं? और वो भी 229 वोटों से, 198 के मुकाबले में 229 वोटों से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ये करारदाद मुआवजे की मंजूर की। कैसा चला अब तक का ये सारा प्रोसीजर, पहले जो इंक्वायरी हुई फिर ये वोटिंग हुई और अब आगे क्या देखते हैं?
कल मेरे ख्याल में वॉशिंगटन डीसी में एक सयाह तरीन दिन था हिस्ट्री में, खासकर पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कि एक 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 इंसान की साथ के ऊपर इतनी नफरत और इतना सब कुछ। मैं थोड़ा सा इसको आप इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा आपको इस इम्पीचमेंट का। सबसे पहले तो इस इम्पीचमेंट की फाउंडेशन करप्शन पर है। 8 साल के दौरान जो बाइडन के लड़के हंटर बाइडन ने और जॉन कैरी के लड़के ने, जो सिटिंग उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किस तरीके से करप्शन की, उन्होंने 1.5 बिलियन से ज्यादा चाइना से बनाया, ये फाउंडेशन है इस इम्पीचमेंट की। नंबर दो इसका मैं ये बताना चाहूंगा, कल केविन मकार्थी साहब जो कि माइनॉरिटी लीडर है कांग्रेस में, उन्होंने कल अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में ये कहा कि नैन्सी पेलोसी ने 2.5 साल पहले पब्लिक रैकेट में, पब्लिक चैनल्स पर इस चीज का बयान दिया कि हम इस 2.5 साल पहले कि हम इस प्रेसिडेंट को इम्पीच करेंगे। उसके बाद उन्होंने मिसाल दी मैरलैंड से कांग्रेसमैन जिमी रैस्कन की, जिन्होंने अपनी कंपेन में ये लोगों को कहा कि अगर मैं कांग्रेस को इलेक्शन जीत गया तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करूंगा। तो ये मैं बताना चाहूंगा, ये पर्सनल वॉर है, इट्स नॉट अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज अ पर्सनल थिंग बिकॉज रीजन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ही इज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, और दूसरा डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त उनको मैंडेट का फुकदान है, वो लाइमलाइट चाहती है, वो ऑक्सीजन चाहती है 2020 इलेक्शन के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी चीजों को वो हाथ लगाते हैं वो बैकफायर करती हैं। रीजन उसकी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन डिलीवरिंग हिज मैंडेट, इकॉनमी बूम कर रही है, चाइना से $39 बिलियन चाइना इज बिहाइंड, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पे उनकी ग्रिप मिडल ईस्ट में, उनके डिसीजन, ये सारी चीजें उनको सपोर्ट कर रही हैं कि 2020 में ना सिर्फ वो इलेक्शन जीतेंगे बल्कि वो पॉपुलर वोट भी जीतेंगे। तो दरअसल कल ये पॉलिटिकल साइंस, मेरे ख्याल में जो मैं अपने आप को एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझता हूँ, امریکہ میں ڈیموکریسی از گوئنگ تھرو ا لاٹ آف ریفارمز. یہاں پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اس ڈیموکریٹک لیبورٹری میں کہ ایک واحد پریزیڈنٹ آیا جس کے پاس پہلے پولیٹیکل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور ہی از ٹرائنگ ٹو لیڈ ناٹ اونلی امریکہ بیکاز امریکہ از اے لیڈر آف دا فری ورلڈ. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو اسٹیبلشمنٹ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی لیکن ان کو الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. کل کیون مکارتھی نے بڑے زور سے یہ کہا کہ
آپ کا جو پولیٹیکل انالیسز ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ڈیموکریٹس جب وہ جانتے ہیں کہ سینٹ میں ان کو اکثریت نہیں ہے اور سینٹ کے اندر ریپبلکن کے ٹوٹنے کا بھی امکان نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سو یہ معاملہ امپیچمنٹ کا اگلے مرحلے میں جائے گا یا یہیں پہ وائنڈ اپ ہو سکتا ہے؟
نہیں, اگلے مرحلے پہ جائے گا. دیکھیں اس پہ بلکہ ڈیموکریٹس کے اصلی چہرے سامنے آ رہے ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھیں سینٹ میں جائے گا تو چک شومر صاحب اپنا ایک ڈبل سٹینڈرڈ جو ان کا 1999 میں بل کلنٹن دور میں جو ان کا سٹانس تھا اس سے وہ کمپلیٹلی 90 ڈگری دوسری سائڈ پہ ہیں. وہ بار بار اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ اور زیادہ مزید وٹنس چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے. میرے خیال میں سینٹ میں جائے گا اور لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ کل کے الیکشن میں دو ڈیموکریٹ چھوڑ کے پارٹی انہوں نے ووٹ اگینسٹ دا پارٹی دیا, ریپبلکن سارے انٹیکٹ ہیں, ایک بھی ریپبلکن ریپرزینٹیو نہیں ٹوٹا ابھی تک. سینٹ میں سارے ریپبلکن انٹیکٹ ہیں اور کل جس طریقے سے مشیگن میں جو ریلی تھی پریزیڈنٹ از ناٹ نروس ایٹ آل, ہی از ان گڈ اسپرٹس. میرے خیال میں ریپبلکن پارٹی از انٹیکٹ, پریزیڈنٹ از اسٹرانگ. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بیک فائر کر رہی ہیں. جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ دا نمبرز دا پولز آف پریزیڈنٹ از دے آر گوئنگ اپ. صرف اس میں میں سمجھتا ہوں ایک نقصان ہوا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک شرمندگی, انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کی ساکھ کو دھچکا جس طریقے سے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بلا کے انہوں نے سینیٹور اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی ایمبیرسمنٹ کی. تو یہ ڈیموکریٹ پارٹی اس طرح کے ہتھکنڈے کر رہی ہے جو کہ مسلسل بیک فائر کر رہے ہیں. میرے خیال میں دے ول لرن ان دا فیوچر اور یہ ایک ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے, چلتا رہے گا. جس طریقے سے انہوں نے رشین انویسٹیگیشن کی اور ملینز اور بلینز ڈالرز امریکن ٹیکس پیئر کے ضائع کیے, اسی طرح کے یہ کرتے رہیں گے. لیکن کنٹری از اسٹرانگ, امریکہ از اسٹرانگ, اکانومی اسٹرانگ اینڈ سیفر.
سینٹ کے اندر آپ کو ظاہر چیف جسٹس صاحب اس کو پریزائڈ کرتے ہیں اور اگر وہاں پہ وٹنسز آ جاتی ہیں, غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں, بڑے سوالات اٹھ جاتے ہیں, تو بہرحال ایک امریکی جمہوریت کا ایک حسن تو ہے, خوبصورتی تو ہے, تو پھر کیا اس بات کا امکان ہے کہ جو ریپبلکن سینٹ کے اندر ہیں وہ پارٹیزن لائن سے ہٹ کے کچھ سوچیں؟
میرے خیال میں نہیں ہوگا اس طرح, کیونکہ کنٹری از ڈیوائڈیڈ اور ڈیوائڈیڈ آن اوباما واچ. میرے خیال میں اس میں ایسی کوئی امکان نہیں ہے. میرے اس کا اب میں اس کے سپورٹ میں دو تین آرگومنٹ یہ دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی ٹیلیفونک کال کا سارا ٹرانسکرپٹ جو تھا وہ پبلک کیا, لوگوں نے دیکھا اس کو. اس کے بعد یوکرین کے پریزیڈنٹ نے متعدد بار پبلک چینل پہ جا کے انہوں نے خاص کر جنرل اسمبلی کے سیشن میں آ کے انہوں نے کہا کہ نو پریشر کچھ بھی. اور تیسرا سب سے بڑا آرگومنٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ انہوں نے یوکرین کی کوئی ایڈ بند نہیں کی, انہوں نے اس پہ کوئی کمی نہیں کی, یوکرین کو اسی طریقے سے امداد دی جا رہی ہے جس طرح ان سے وعدہ کیا گیا تھا. تو میرے خیال میں ایسی کوئی بھی نئی چیز ایسی نہیں سامنے آنے والی جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ کو یا ریپبلکن پارٹی کو دھچکا لگے.
بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ریپبلکن رہنما ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. جی سامعین, آپ نے گفتگو سنی ساجد تارڑ صاحب کی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے ظفر طاہر صاحب, ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کی وابستگی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, آپ نے اس سے پہلے ساجد تارڑ صاحب کی گفتگو سنی جو کہ ریپبلکنز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ابھی ظفر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے پاکستانی امریکن جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈیلیگیٹ رہ چکے ہیں اور پچھلے کم از کم دو ڈھائی عشروں سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایکٹیو ممبر ہیں اس کے. ظفر طاہر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
شکریہ, السلام علیکم. میں مجھ سے پہلے بھی کافی مسلم امریکن آئے ہیں. میں مسلم امریکن پہلا نیشنل ڈیلیگیٹ تھا ٹیکسس سے
جی.
اور آپ کا اور وائس آف امریکہ کا شکریہ کہ آپ پاکستانی امریکنز کو یہ مواقع فراہم کرتے
ہیں. آلویز ویلکم. یہ بتائیے گا صدر ٹرمپ تیسرے صدر ہو گئے ہیں امریکہ کی تاریخ سے 243 برسوں کے اندر جنہیں امپیچ کیا گیا ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں یہ قرارداد منظور ہو چکی اور اب معاملہ سینٹ میں جائے گا. کتنا مضبوط کیس ہے آپ کے خیال میں ان کے خلاف امپیچمنٹ کے لیے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ انتہائی دکھ, افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ جس کو کہ امریکن پبلک نے الیکٹ کیا, صدر ہو کے منتخب ہوئے وہ, اور وہ امپیچ ہوئے. تو جہاں یہ صدمے کی بات ہے وہاں یہ دنیا کو یہ میسج بھی جا رہا ہے کہ امریکہ کا جب یہ دستور جن لوگوں نے بنایا تھا جو یہاں کے فاؤنڈنگ فادرز تھے, اس میں ان کو پتا تھا کہ ایسی ضرورت پیش آئے گی کہ جو الیکٹڈ آفیشل ہیں وہ اپنے پاور کو غیر ضروری طور پہ استعمال کریں گے اور غیر قانونی طور پہ استعمال کریں گے. تو امپیچمنٹ کا پروسیس جو تھا اس کو اس میں ڈال دیا گیا تھا. اور کل جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہاؤس ہے اس میں قرارداد منظور ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپیچ کرنے کی. اب معاملہ سینٹ کی طرف جائے گا. تو یہ تو دیکھیں قانون کا پہیہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ موو کرتا ہے, مگر موو ضرور کرتا ہے.
تو یہ بتائیے گا کہ اب سینٹ میں ایک نمبرز کے اعتبار سے تو بالکل واضح ہے کہ وہاں پہ دو تہائی اکثریت آپ کے پاس نہیں ہے, بلکہ ہاؤس میں بھی ریپبلکن انٹیکٹ رہے, ڈیموکریٹس کے اندر جو ہے وہ ووٹ وہ پورے نہیں رکھ سکی ہے. سو کس طرح سے یہ کاروائی آگے پروسیڈ ہوگی؟ کیا ابھی بھی آپ کی کوئی امید ہے کہ اگر جیسے جیسے آرگیومنٹ آئیں گے, سوالات آگے بڑھیں گے, تو وہاں پہ ریپبلکنز کی حمایت مل سکتی ہے امپیچمنٹ کے لیے یا ریموول کے لیے؟
دیکھیے, اس وقت جو اس ملک کی جو سیاست ہے وہ اسٹرکٹلی پارٹی لائنز کی بنیاد پر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریپبلکنز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں اور ڈیموکریٹس اپنی پارٹی کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں بائی لارج. مگر جس طریقے سے یہ ٹرائل آگے بڑھے گا سینٹ میں, ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی چیزیں سامنے آئیں, نئے آرگومنٹ سامنے آئیں, نئی کانٹروورسیز سامنے آئیں, کہ جس سے فائنلی ہو سکتا ہے کہ ریپبلکنز یہ ریئلائز کریں کہ شاید یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے یا ان کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کو ہی صدر رکھا جائے یا ان کو موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ پروسیس کوئی کوئک پروسیس تو ہوگا نہیں, جلدی میں تو ہوگا نہیں, اس میں ٹائم لگے گا, وٹنسز پیش ہوں گے, ایویڈینس پیش کیا جائے گا, باقاعدہ ایک ٹرائل ہوگا سینٹ میں جس کا طریقہ کار جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. تو اور پھر یہ الیکشن کا سال بھی ہے, اس سال آپ کو پتا ہے کہ لوگ
سو الیکشن پہ اثرات کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ ریپبلکن تو بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کا فائدہ ان کو الیکشن میں ہوگا, اور آلریڈی یہاں پہ کچھ جو پبلک پولز آئے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ 6% پاپولیرٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ اوپر گئی ہے.
دیکھیے, اس بات کو نہ بھولیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب الیکٹ ہو کے آئے تھے تو پاپولر ووٹ میں ان کو برتری حاصل نہیں تھی, ان کو الیکٹرل کالج میں برتری حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ صدر بنے, یہاں کا سسٹم ہے. مگر وہ بھی جو برتری تھی وہ بہت ہی پیپر تھن, جس کو کہتے ہیں نا, برتری تھی. چار پانچ ایسی اسٹیٹس میں جو عموماً ڈیموکریٹس کے لیے ووٹ کرتی ہیں, وہاں پہ لیبر یونینز نے سوچا تھا کہ وہ ٹرمپ کو موقع دیں گے. تو میرے خیال سے وہ تو اب ووٹ ان کے پاس رہا نہیں ہے. تو ان کی جو بیس ہے وہ بڑی نہیں ہے بلکہ کم ہوئی ہے. حالات مستقبل میں کیا ہوتے ہیں یہ تو دیکھیں جی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, مگر یہ ٹرائل جو ہے یہ ریپبلکنز کی میرے خیال سے لانگ ٹرم میں مدد نہیں کرے گا, ٹرمپ صاحب کی مدد نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ امپیچ نہ ہو, مگر یہ بھی بہت پاسبل ہے کہ امپیچ نہ ہونے کے باوجود ایسی کانٹروورسی سامنے آئیں, ایسے ایشوز سامنے آئیں کہ جو انتخابات پر جو ہے اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی ریپبلکن یہ سوچے کہ میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چیلنج کروں تو شاید زیادہ بہتر رہے گا ریپبلکن پارٹی کے لیے.
بہت شکریہ ظفر طاہر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ڈیموکریٹک پارٹی کی آپ نے نمائندگی کی, آپ کے ہم مشکور ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور سامعین پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے سپورٹس کے سیگمنٹ کے اوپر. اور اگرچہ کراچی ٹیسٹ سری لنکا اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو نہ صرف شروع ہو چکا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اختتام پذیر ہونے والا ہو, کیونکہ پہلے دن 13 وکٹس جو ہیں وہ گر چکی ہیں. سو ہمارا لیکن فوکس ہوگا راولپنڈی ٹیسٹ کے اوپر. وہ کئی حوالوں سے عام تھا. ایک تو عابد علی جو کہ ڈیبیوٹانٹ تھے, انہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سینچری سکور کی, اور دنیا کرکٹ کے وہ پہلے ایسے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے ایک روزہ میچوں میں اور ٹیسٹ کرکٹ کے اندر دونوں میں اپنے ابتدائی میچ میں سینچری سکور کی. تو اس ریفرنس میں گفتگو ہوگی. اور دوسرا پھر یہ کہ پاکستان کے اندر ٹیسٹ کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, کتنا بڑا کام ہے, اور اسی اعتبار سے یہ کہ ٹیسٹ کرکٹ کو دلچسپ بنانے کے لیے کیا ڈے اینڈ نائٹ یا نائٹ ٹیسٹ کرکٹ اس کا انعقاد ضروری ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ظہیر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, سلیم یوسف صاحب سے ہم نے نقطہ نظر لیا ہے, جلال الدین صاحب سے, یہ تینوں سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, اور شاہ فیصل کرکٹ کمنٹیٹر ہیں, امریکہ بیسڈ ہیں اور خاص طور پہ راولپنڈی ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے اور اس پہ کامنٹری کے لیے پاکستان گئے تھے. تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ظہیر عباس صاحب سے. ظہیر عباس صاحب, لیجنڈ پاکستان کے اور سابق کیپٹن, آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا وائس آف امریکہ سے بات کی. راولپنڈی ٹیسٹ ڈرا ہوا لیکن یادگار بن گیا عابد علی کی پرفارمنس کی وجہ سے, جو او ڈی آئی ڈیبیو میں آسٹریلیا کے خلاف سینچری کر چکے تھے, آج ٹیسٹ ڈیبیو میں سری لنکا کے خلاف سینچری سکور کی اور دنیا کرکٹ میں ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوئے. کیسی پرفارمنس تھی اور اس پرفارمنس کو کلاس میں کیسے تبدیل کیا جائے؟
دیکھیں جی, پرفارمنس تو جو سینچریاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور عابد علی نے یہ ظاہر کر دیا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہ کھیل سکتے ہیں اور او ڈی آئی میں بھی وہ کھیل سکتے ہیں. لہذا یہ پہلی دفعہ پہلا میچ کھیل کے جو انہوں نے سینچری کی ہے, غالباً یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اب پالش کیسے کرنا ہے یہ تو سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ان پر. اگر وہ اپنے آپ کو پالش کریں گے, محنت کریں گے, ہر چیز جو ہے اپنی محنت سے حاصل کی جاتی ہے. ابھی یہ جو دو سینچریاں کی ہیں یک کے بعد دیگرے ٹیسٹ کرکٹ میں اور او ڈی آئی میں, ان کی محنت تھی جو سامنے آئی ہے. تو میں اسے یہی کہوں گا کہ اس چیز کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور خوب محنت کریں اور سینچریوں پہ سینچریاں بنائیں. ہمیں پاکستان میں بیٹسمین, اچھے بیٹسمینوں کی بے حد ضرورت ہے, اور اگر اب آپ کا نام ہو گیا تو اس کو رائے گا نہ کریں, بہت محنت کریں, بہت محنت کریں تاکہ آپ کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے.
ظہیر عباس صاحب, ایک جملہ اس ریفرنس میں کہ 10 سال کے بعد بہرحال ٹیسٹ کرکٹ پاکستان کے اندر واپس آئی, کتنا بڑا مومنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ سٹیڈیم کو پر کرنے کے لیے کیسے انگیج کرنا ہوگا, کیسے پروموٹ کرنا ہوگا کرکٹ کو کہ لوگ آئیں, کیا نائٹ کرکٹ کی طرف جانا پڑے گا, کیا کہیں گے آپ؟ دونوں باتیں, ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی اور پھر سٹیڈیم پر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
دیکھیے جی, بات اصل یہ لوگوں کی لائکنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اچھی ٹیمیں آئیں گی تو لازمی بات ہے لوگ درجوک جو ہے وہ گراؤنڈ پر آئیں گے, اور یہاں تو لوگ کرکٹ کے بڑے ہی شوقین ہیں. اصل میں وہ جو ہمارے ساتھ آسٹریلیا میں ہوا ہے, آسٹریلیا کے بعد آسٹریلیا میں کوئی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ یہ گیم میں ہوتا رہتا ہے, اتنے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اچھے لڑکے جو ہیں وہ اچھی پرفارمنس کریں گے اور لوگ جو ہیں وہ اور بھی جا کے گراؤنڈ پہ میچ دیکھا کریں گے.
اور یہ سکسیس ہے کہ کرکٹ واپس ہوئی. جی
جی, میں سری لنکا کو بہت بہت مہربانی ان کی ہے کہ وہ تشریف لائے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب سری لنکا کی ٹیم آئی تھی اور جس طرح سے لوگوں نے ان لوگوں پہ گولیاں چلائی تھی, اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سری لنکا ٹیم جو ہے اس سے پہلے بھی آئی ہے اور اب بھی آئی ہے. دیکھیں, ان کو ہم نے یہ یاری دوستی والی بات ہے, ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات بہت اچھے ہیں, ورنہ کون آتا ہے کرکٹ کھیلنے؟ یہ آپ کی یاری دوستی جو ہے ان پلیئرس کو لے کے آئی ہے. تو ان کو ہم نے آئی سی سی میں ان کی رکنیت بھی جو ہے وہ پاکستان ہی نے کروائی, کافی زور لگایا کہ سری لنکا کو جو ہے وہ آئی سی سی کی رکنیت مل جائے, اور وہ مل گئی. لہذا ہمیں حکومت کی, سری لنکن حکومت کی کوششوں سے اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کے ہم بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیم بھیجی ہے, اور پاکستان میں دوبارہ سے جو ہے وہ کرکٹ جو ہے, ٹیسٹ کرکٹ جو ہے, باہر کی ٹیمیں جو آنے شروع ہو گئی ہیں, یہ بہت ہی اچھا شگن ہے.
تو نائٹ کرکٹ, نائٹ ٹیسٹ کرکٹ کا ٹرینڈ ہونا چاہیے, پنک بال نائٹ کرکٹ, تاکہ اسٹیڈیم بھرے رہے.
ہاں جی دیکھیے تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں شروع ہوں گی, پہلے ایک چیز شروع ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ نائٹ کرکٹ بھی شروع ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ نائٹ کرکٹ میں یہ ہے کہ شام کو لوگ تفریح کرنے گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, اور پاکستانی لوگ جو ہیں ان کو بھی شوق ہے کرکٹ دیکھنے کا, لہٰذا چاہے وہ پنک گیند سے ہو چاہے وائٹ گیند سے ہو, کرکٹ جو ہے وہ پاکستانی کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کا شوق ہے.
بہت شکریہ جناب ظہیر عباس صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. جی سامعین, ظہیر عباس صاحب سے گفتگو آپ نے سنی, اور اب نقطہ نظر لیتے ہیں جلال الدین کا.
دیکھیے بہت ہی گریٹ پرفارمنس ہے, اس نے اپنی جو بھی اب دوسرے جو لیٹ انٹری ملی تھی کرکٹ میں اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھا پلیئر تھا. اس نے ون ڈے اور ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو میں 100 کر کے اپنا ورلڈ ریکارڈ بنایا اور اپنے آپ کو بنوایا. تو یہاں اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے یہاں جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, جس کی وجہ سے اکثر ٹیلنٹڈ پلیئر کی جو ججمنٹ ہے یا ان کا انکلوژن آف دا ٹیم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. اتنا لیٹ انہیں پارٹیسپیٹ کرایا, بڑی مشکل سے انہیں کھیلنے کا موقع ملا.
اب کیا جلال الدین صاحب آپ یہ تجویز کریں گے کہ عابد علی اپنی اس پرفارمنس کو اب کلاس میں کیسے تبدیل کریں؟
ایک کلاس تو ایک پہلی چیز ہوتی ہے آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے جو آپ انٹرنیشنل میں پرفارمنس کر سکیں, پھر اس ٹیلنٹ کو لے کے اپنے آپ کو اسکل کرنا ہوتا ہے. اسکل مین آپ مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو پرفیکٹ بناتے ہیں اور کنسسٹنسی شو کرتے ہیں. اس کے لیے اب ان میں جو بیسک چیزیں وہ تو موجود ہیں, ان کا ٹیلنٹ بھی ہے اور انہوں نے انیشیلی یہ بات پروو بھی کر دی ہے جس سے ان کو کانفیڈینس بھی آیا ہوگا. اب جیسے جیسے یہ کرکٹ کھیلیں گے مختلف ٹیموں کے اگینسٹ مختلف کنڈیشن میں, انہیں اڈاپٹ کرنا ہوگا چیزوں کو, کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اب جس طرح کی ٹیلنٹڈ پلیئر لگ رہا ہے اور اگر ان کو سپورٹ بھی ملے ٹیم مینجمنٹ کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ کو ایک ٹاپ کلاس پلیئر بنا سکتے ہیں.
اب کرکٹ تو واپس آ گئی لیکن اسٹیڈیم آباد ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. ایون پی ایس ایل جیسے ایونٹ میں تو ٹھیک ہے جوش و خروش تھا, لیکن سری لنکا کے خلاف جو او ڈی آئی سیریز ہوئی, پھر ٹی ٹوینٹی سیریز ہوئی,
دیکھیں کراؤڈ کے حد تک تو تھوڑا سا اس کی پبلسٹی اچھی ہو. ایکسس ابھی بھی کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے اسٹیڈیم میں پہنچنا, کافی سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور پھر اسٹیڈیم میں جا کے بھی آپ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ان چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ زیادہ تر لوگوں کو آسانی سے یہ میچ دیکھنے کو ملے. تو امید تو یہی ہے کہ آگے جیسے جیسے چیزیں بہتر ہوں گی تو یہ چیزیں بھی بہتر ہوں گی اور پلیئر کو ایک آسانی سے اور کمفرٹیبلی اسٹیڈیم میں موقع ملے گا.
بہت شکریہ جلال الدین صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. سلیم یوسف صاحب, اپنے وقت کے بڑے سٹائلش بیٹس مین, وکٹ کیپر اور بڑے بریو بیٹس مین سمجھے جاتے تھے, ان سے ہم نے بات کی ہے اسی راولپنڈی ٹیسٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پہ, تو آئیے ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں. جی سلیم یوسف صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر, سٹائلش بیٹس مین, وکٹ کیپر, پاکستان کی طرف سے عابد علی, انہوں نے دنیا کرکٹ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. ٹیسٹ ڈیبیو میں سینچری, اس سے پہلے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے ڈیبیو میں سینچری کر چکے ہیں, اور جب سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے یہ بڑا منفرد ریکارڈ ان کے پاس آیا ہے جو غالباً ٹوٹے گا نہیں. کوئی میچ کرے گا آسٹریلیا, عابد علی کا نام اور پاکستان کا نام اوپر رہے گا. کیسی پرفارمنس تھی آپ کے خیال میں؟
دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ واپس ریوائیو ہو گئی, یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اور آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ہمارے گراؤنڈ آباد ہو گئے اور کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے, اور یہ کرکٹ بورڈ کا کریڈٹ ہے. اور کیونکہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ ہم دبئی میں کھیل رہے تھے
جی,
اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ مس کر رہے تھے کیونکہ وی لو کرکٹ, اور کرکٹ فینس جو تھے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. تو آئی تھنک کہ عابد, نو ڈاؤٹ بہت بابر اینڈ عابد پلیڈ ویری ویل, لیکن وہ جو ٹیسٹ کا ایک شام ہوتا ہے, ظاہر بات ہے کہ جس سچویشن میں ٹیسٹ میچ ہوا کریڈٹ تو جانا چاہیے عابد کو, اور اٹس گڈ سائن کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پر اپنی پرفارمنس کر رہے ہیں, اور دس از ویری گڈ فار پاکستان کرکٹ.
تو عابد کے بارے میں کیا کہیں گے, تھوڑا لیٹ نہیں ہوگی ان کی انٹری؟ اتنا اچھا ٹیلنٹ تھا اور جہاں بھی آزمایا گیا اس نے اسکور کیا, ڈلیور کیا, پرفارم کر کے دکھایا.
لیکن بیسکلی یہ تو پاکستان ٹیم میں آنا یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے, اور لیٹ ہونا یا کیا کہتے ہیں کرکٹ کو, آپ جب بھی آئیں
کیا کہتے ہیں سچویشن میں بھی آئیں, کرکٹ میں آپ انجوائے کریں اور آپ پرفارمنس کریں. اور رائے بات ہے دیکھیں, آپ آسٹریلیا کو دیکھیں, آپ انگلینڈ میں دیکھیں, پلیئرس جو ہیں وہ لیٹ آتے ہیں کیونکہ آپ کی جو امپورٹنٹ کرکٹ ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے. جتنی زیادہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے اتنا آپ کو ایکسپیرئنس حاصل ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ ریزلٹ ہے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ زیادہ کھیلی اور کھیلنے کے بعد جب واپس پاکستان ٹیم میں آئے تو یو پرفارم. اور ظاہر بات ہے اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اپنے آپ کو کتنا کیا کہتے ہیں فٹ رکھتے ہیں اور کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں.
درست کہا کہ جب بھی آئے ینگ ایج میں آئیے, آپ میچور ہوں بٹ پرفارم کریں اور اس میں آپ نے نقش چھوڑے تو سلیم.
ینگ ایج کے اندر جب آتے ہیں تو آپ میچیورڈ نہیں ہوتے, آپ باہر ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں.
درست,
جب آپ میچیورڈ ہو جاتے ہیں وین یو کم بیک ان دا پاکستان کرکٹ ٹیم, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پورا آپ کے پاس ایکسپیرئنس ہوتا ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کا. اور فرسٹ کلاس کرکٹ کا جو ایکسپیرئنس لے کے جو پلیئر آتا ہے, ہمارے پاس بہت ساری مثالیں, انضمام ہے, ملک ہے, رمیز ہے, کیا کہتے ہیں عامر سہیل ہے, وسیم اکرم ہے, دے آر آل گریٹ پلیئر. جب وہ پاکستان کرکٹ میں آئے تو انہوں نے اپنا لوہیا منوایا اور پھر آگے کنٹینیو کیا اور پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہوا.
صحیح. سو یہ سر بتائیں سلیم یوسف صاحب کہ اب پرفارمنس تو نظر آ گئی کہ ٹیلنٹ ہے, لیکن اب اس ٹیلنٹ کو کلاس میں کیسے تبدیل کرنا ہے, پالش کیسے کرنا ہے, لڑکے کی اپنی محنت ہوگی یا اکیڈمی کا رول یہاں پہ بنے گا کہ اس کو اب گروم کرنا ہے, پراپرلی پالش کرنا ہے کہ یہ ٹیلنٹ ضائع نہ ہو.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکے کی اپنی محنت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وجہ کیا, کرکٹ بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں اور سیکھنے کے آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں کیونکہ پاکستان وہ کنٹری ہے جہاں نیچرل ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ. اور الحمدللہ ہمارے پلیئرس دے ڈونٹ نیڈ اینی کوچنگ, دے نیڈ پالشنگ, دے نیڈ جسٹ ٹیونگ.
سو کیا ایسے تجربے کرنے کی ضرورت ہے جیسے پنک بال یا ڈے اینڈ نائٹ یا نائٹ ٹیسٹ کرکٹ, اس کی طرف جانا پڑے گا؟
دیکھیے اب یہ انڈسٹری ہے اور آپ کو اس طرح اس کو فالو کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ سلیم یوسف صاحب, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی. جی, اور اب وقت ہوا ہے کہ شاہ فیصل جو امریکہ سے اسپیشلی ڈبل پنڈی ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے اور پاکستان کے لیے انہوں نے وہاں پہ پاکستان ریڈیو کے لیے کمنٹری بھی کی. سو ان کی رائے جانتے ہیں کہ ان کے مشاہدے میں کیا آیا.
اسٹینڈنگ اچیومنٹ تھی عابد علی کی اور مچ اویٹڈ ان کا ڈیبیو تھا کیونکہ وہ مسلسل اسے پرفارم کرتے چلے آ رہے تھے. جس اسٹیج پہ بھی انہیں موقع دیا گیا وہ پرفارم کرتے رہے, چاہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہو یا اے ٹیم کے ٹورز ہوں اور ایون ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے پرفارم کیا. تھوڑا سا ان کا نروس اسٹارٹ ضرور تھا لیکن کھانے کے وقفے کے بعد وہ جب آئے تو بہت ہی کانفیڈنس سے کھیلے اور بالکل ہی چانسز اننگز تھی ان کی, ٹوٹل ڈومینیٹ کیا فرنٹ فٹ بیک فٹ پہ ان کے اسٹروکس آن سائڈ آف سائڈ, اور اس کے ساتھ سالڈ اور ریزولوٹ ڈیفینس بھی انہوں نے شو کیا. تو ایک بہت ہی اچھا اومن پاکستان کرکٹ کے لیے عابد علی کی شکل میں. 32 سال ان کی عمر ہے, کچھ یہ خیال پایا جاتا ہے کہ انہیں لیٹ کھلایا گیا ہے لیکن جسے کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور, اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا اور پاکستان کے لیے ایک بہت ہی منفرد ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے جو کہ برابر تو کیا جا سکتا ہے لیکن توڑا نہیں جا سکتا. اور اس ریکارڈ کے ساتھ ہمیشہ عابد علی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی ذکر آتا رہے گا.
سو شاہ فیصل, عابد علی کی اننگ آخری دن کا یہ کھیل, تو آپ امریکہ سے اسپیشلی گئے تھے, کیا کہتے ہیں ایک بڑی عام فہم زبان میں, پھر آپ کے پیسے پورے ہو گئے؟
بالکل. اور جو یہاں پہ فیل گڈ فیکٹر, میچ کے پہلے دن سے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں جڑواں شہروں میں اور اس کے آس پاس جو علاقے تھے, آپ کہیں بھی مارکیٹس میں چلے جائیں, مالز میں چلے جائیں, جو فیل گڈ کا فیکٹر تھا دیٹ واز ان دی ایئر, یو کڈ فیل اٹ, جو ایکسائٹمنٹ تھی. اور پہلے دن بھی بہت ہی شاندار کراؤڈ آیا اور بہت ہی یعنی جاندار قسم کی ٹیسٹ کرکٹ ہوئی.
اسٹیڈیم کیسے بننا ہوگا, نائٹ کرکٹ کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے, پنک بال کرکٹ کی طرف جانا ہوگا, لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے, بورڈ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟
جی, اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ نے شائقین کا جوش و خروش دیکھ لیا, اصل میں پاکستان میں کرکٹ دیکھنا اب وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے جیسے کبھی ہوا کرتا تھا, کیونکہ جب سیکیورٹی کارڈنس کی وجہ سے آپ کے پلانز ڈفرینٹ ہیں, آپ کی پارکنگ کتنی دور ہیں, فیملی کے ساتھ پیدل چل کے دو دو کلو میٹر تک چلنا یہ کوئی عام اور آسان بات نہیں ہے, اور اس سلسلے میں تماشائیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. ابھی ایسا لگا کہ بس میچ کا انعقاد ہوا, سیکیورٹی کارڈن بنا دیے گئے اور تماشائیوں کو
उनके अपने हाल पे छोड़ दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए, पीसीबी को रियलाइज करना चाहिए ये जो सिक्योरिटी के दुनिया भर में जो भी हालात हैं उसके बाद जो मैच जिस तरह पहले देखे जाते थे वो अब उस तरह नहीं होंगे और उनको खास इंतजाम करने होंगे तमाशाइयों को ग्राउंड में लाने के, क्योंकि आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें अगर तो तमाशाई ऐसे ही हैं जैसे वो आपके कस्टमर्स हैं और आपको उनको पूरी तरह फैसिलिटेट करना होगा।
बहुत शुक्रिया आयशा फैसल आप पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। जी सामीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।